بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ما بعد، آج بتاريخ 13 جون سن 2014 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 18 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 2 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ہم کسی اچھے آدمی، نیک پرہیزگار آدمی کو دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی لوگوں سے قائم ہے، کیا ایسا کہنا چاہیے؟
الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والے بندے دنیا میں رہیں گے، دنیا قائم رہے گی، تو اس لحاظ سے یہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ نیک لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب تک یہ زمین اللہ کے ذکر سے محمور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ہی باقی رکھے ہوئے ہیں. جو کبھی کہیں اتنی غریب تھی حدیث ہے کہ جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کرنے والا ہے، اس وقت تک زمین پنا نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کا معنی یہ لگ رہا ہے کہ ہاں شریک صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ بزرگوں اور کتب اور ابدال کے بارے میں، انہیں لوگوں نے دنیا کو قائم رکھا ہے، انہیں لوگوں کے قوت اور تصرف سے دنیا قائم ہے، بات معاملہ بات غلط ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ قائم کا سوال پہلے صورت سے.
اگلا سوال ہے، ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں سلفی تھا یعنی پہلے حدیث تھا، لیکن بہت سارے مسائل میں مجھے حدیثیں نہیں ملتی تھیں اور نہ ہی میرے پاس حدیثوں سے مسائل کو استعمال کرنے کی طاقت تھی، اور سوچا کہ میں کسی عالم سے جو مدارس میں فارغ ہیں ان سے مسائل دریافت کروں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بتانے والے مسائل میں غلطی کا امکان بھی ہے. تو ایسی صورتوں کو دیکھ کر میں نے اسے حنفی پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو کیا یہ میرا عمل جائز ہے یا ناجائز؟
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مقروبہ، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کسی آدمی نے ایسا کیا ہو، کسی نے ایک سوال فرض کر لیا ہے. کوئی بھی آدمی جو اہل حدیث ہے یا سلفی ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہر مسئلے کا نص موجود ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی کہیں کہ ہاں بھائی سگریٹ پینا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو کوئی سلفی عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں بھائی قرآن موجود ہے کہ ہاں سگریٹ لفظ کے ساتھ سگریٹ پینا جائز یا ناجائز ہے. ظاہر بات ہے قرآن مجید نے اور حدیث رسول نے تمام مسائل کے ایک اصول بیان کر دیے گئے ہیں. اس اصول کو سامنے رکھ کر کے ایک عالم کسی بات کا جواب دیتا ہے، اس کے حلال ہونے، اس کے حرام ہونے، اس کے ناجائز ہونے یا اس کے مکروہ ہونے کا حکم اس کی بنیاد پر لگاتا ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے، البتہ جہاں تک یہ ہے کہ ہم کسی مدرسے کے فارغ، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی مدرسے کے فارغ ہے، مدرسے کے فارغ ان میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ایک عالم بھی ہے ایک غیر عالم بھی ہے. آپ سے مطالبہ ہے یا ہم جو اہل حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شرعی طور پر ہم سے جو مطالبہ ہے، جیسا کہ عہد صحابہ نے، عہد تابعین نے، عہد تبع تابعین نے، یہ رہا ہے اپنے سامنے آدمی جو کسی عالم کو اپنے تقویٰ کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے اس لائق سمجھتا ہے کہ ہاں یہ دین کے مسائل کو رکھتا ہے، اس سے پوچھ کر کے عمل کر لے، اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. البتہ ہم جو ایک مذہب معین کی تقلید کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مذہب معین کی تقلید کے بارے میں یہ ہوا کہ آپ نے اس عالم کو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے ان کو، یا فقہ حنفی کو آپ نے معصوم القضا سمجھ لیا ہے کہ اب ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ ان کے وہ احکام یا وہ باتیں یا وہ فتوی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں آپ اس کی لایعنی اور ناجائز مجائز ستائیں کیا کرتے ہیں. تو آپ کہنے مطلب مسئلہ جیسے ایک مفروضہ لگ رہا ہے، ایسا واقعہ نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح یا ضعیف حدیث موجود ہے کیا نہیں؟
حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حدیث ہے کہ میں سننا سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناک کے نیچے رکھ لے، اور متفقہ طور پر علماء سنت و جماعت جتنے ہیں ان کے نزدیک ہے کہ وہ اثر ضعیف ہے اور سخت ہے اور ضعیف ہے.
اگلا سوال ہے، کیا اگر ضعیف حدیث کی تائید ضعیف حدیث سے ہو جاتی ہے تو اس پر عمل ہوگا؟ کیا لازمی ہے کہ حسن یا صحیح حدیث تائید کرے یا اقوال صحابہ کی تائید کرے؟
دیکھیے ایک اصولی چیز ہے، اصل یہ ہے کہ ضعیف حدیث کی تائید، کسی ضعیف حدیث سے ہو جائے تو وہ حدیث حسن یا حسن وغیرہ کے درجے کو پہنچتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی علماء اصول نے شرط یہ لگائی ہے کہ وہ حدیث سب درجے ضعیف نہ ہو، یعنی کچھ قدر اس میں ہر اس میں زور پایا جائے، مثال کے طور پر کسی کے اندر مایا تدریس پائی گئی یا سید الحج تھا اس کے قافلے کے اندر کوئی کمی تھی، اس قسم کے روٹ جو ہیں ایسے روٹ ایک دوسرے طریق سے آنے سے ان کی تقویت نہیں جایا کرتی ہے، تو ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ شکایت کی صحیح حدیث سے ہو، اگر علماء جو نقد ہیں وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث اور یہ دونوں مل کر کے اس قوت سے پہنچ جا رہی ہیں تو قابل عمل کو تھوڑا مزہ جا سکتا ہے۔
اگلا سوال ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کتنے دنوں کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ معروف تو یہ ہے کہ 40 دن کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے، حقیقت کیا ہے؟
اس کے لیے اصل یہ ہے کہ کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی تحدید نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ہونے پر ہے، بعض مشاہدے ہیں بعض عورتیں ایسے یہاں زلتی کے اندر کہ وہ 10 دن 11 دن کے اندر بھی پاک ہو جایا کرتی ہیں، تو اصل چیز کیا ہے؟ خون کا رک جانا اور پاکی کی علامت کا ظاہر ہو جانا، یہ 30 دن میں ہو، 35 دن میں ہو، 25 دن میں ہو، 10 دن میں ہو، اس کا اعتبار ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر جو 40 دن کی قید لگائی ہے وہ یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عام طور پر عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ 40 دن کا ہوا کرتا ہے،
اگر نہ ہو تو بھی 40 دن کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، زیادہ بھی
یہ ایسے نادر ہوا کرتا ہے، لیکن فیلن اگر وہی ایک تیسرا خون کا جاری ہو جیسے عورت مچی ہے تو کوئی بات نہیں، 40 دن بیانے کے لیے ہو جائے کوئی آئیڈیا نہیں، بلکہ بچا ہوتا 40 دن سے زیادہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، جیسے شیخ نوشی رحمہ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ وہ خون کی مدت تو بولا کہ 35 ہی دن ہے، لیکن 35 دن پورے ہوتے ہوتے جو حیض کی مدت ہوتی ہے اس کے ساتھ فوراً صورت حال پیش آ گئی تو 40 دن زیادہ بھی ہو گئے۔
اگلا سوال ہے، کوئی شخص کسی شخص کو مثلاً 5 لاکھ روپے دیتا ہے، یہ اپنی 5 لاکھ کی دکان دیتا ہے تجارت کے لیے، اس کے بعد اس سے کہتا ہے کہ مجھے اس پر کرایہ چاہیے 1 لاکھ پر 5,000 روپے، گویا 5 لاکھ پر 25,000 روپے ہوگا، یہ کرایہ مجھے ہر ماہ چاہیے یہاں تک کہ جب تم میری 5 لاکھ کی رقم واپس نہ کر دو، چاہے دکان یا رقم، جس دن تم نے ایسا کر دیا میری دکان یا میرا پیسہ واپس کر دیا تو اس دن سے مجھے تم کو کرایہ لینے کا کوئی حق نہیں ہوگا، کیا ایسا کرنا جائے گا؟
جہاں تک دکان کا تعلق ہے دکان تو کرایے پر دی جاتی ہے، لیکن پیسہ کرایے پر بھی دیا جاتا ہے یہ پہلی بار سنا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی دکان کرایے پر دے رہا ہے تو ٹھیک ہے اس سے لینے کو سخت حاصل ہے، لیکن اگر پیسہ ہے تو پیسہ کرایے پر لوں گا تو بیائی نہیں نام بدل کر کے سود لیا جا رہا ہے۔
اگلا سوال ہے کہ اہل حدیث اور غیر مقلدین میں، غیر مقلد میں کچھ فرق ہے؟ کیا اہل حدیث کو غیر مقلد کہنا درست ہے؟
اصل میں دیکھیے غیر مقلد یہ ہمارے اوپر نام بطور تہمت اور الزام کے کہ ہم غیر مقلد ہیں، یہ نام آپ نے ہمارے اوپر بطور ہمیں سمجھیے کہ الزام لگانے کے یا ہماری جو دعوت ہے یا جو ہمارا منحج ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ نام رکھا ہے، ہمارا نام غیر مقلد ہی ہے، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ تقلید جائز ہے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ تقلید جائز بھی ہے، تقلید مستحب بھی ہے، بلکہ تقلید واجب بھی ہے، اسی طریقے سے تقلید حرام بھی ہے، ایسے ہی ہے، تو ہمارا نام غیر مقلد نہیں، ہمارا نام آپ اہل حدیث رکھیے، ہمارا نام مسلمان رکھیے، ہمارا اہل سنت رکھیے، اصحاب الحدیث رکھیے، سلفی رکھیے، جو رکھیے، لیکن غیر مقلد ہمارا نام نہیں
ہے۔ اگلا سوال ہے، عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا کیا حکم ہے؟
دیکھیے اگر عورت کی نظر کرنے کی اجنبی مرد کی طرف تقریباً 3 صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ جو نظر بذات نہیں ہے، مثال کے طور پر کچھ لوگ کھیل کھیل رہے ہیں اس کی طرف عورت دیکھ رہی ہے، تو اصل مقصد کیا ہے؟ کھیل کی طرف دیکھنا ہے، تو اس لیے تو متفقہ طور پر ہر ایک کے نزدیک جائز ہے, کوئی ناجائز ہونے کا سوال نہیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھی. دوسری صورت جو ہے وہ بدشہبت اور ملکائی نظروں سے دیکھنا ہے, اعجاب کی نظر سے دیکھنا ہے. یہ صورت ایسی ہے جو ہر ایک کے نزدیک منع ہے, ہر ان کا ناجائز اور حرام ہے. تیسری صورت رہ جاتی ہے جو جہاں تک ہم نے سمجھا ہے, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے, اور اس سے پہلے ہم نے چھوٹا سا مقالہ بھی لکھا تھا یہاں پر, کہ اگر بغیر شہوت سے عورت کسی مرد کی طرف دیکھتی ہے, راستہ چلتے ہوئے دیکھ رہی ہے, وہ تقریر کر رہا ہے اس کی بنیاد پر دیکھ رہی ہے, کوئی بات بیان کر رہا ہے اس کی بنیاد پر دیکھ رہی ہے, بغیر شہوت سے اور شہوت کا شبہ نہیں ہے, تو اس کے غائب ہونے میں انشاءاللہ کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس کی سب سے واضح دلیل وہ حضرت الوداع کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مصطفیٰ سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے پیچھے سواری پر حضرت عمر بن عباس بیٹھے تھے. سامنے سے ایک عورت آپ سے سوال کرنے لگی, حضرت عمر بن عباس اس کی طرف غور سے دیکھنے لگے اور وہ حضرت عمر بن عباس طرف دیکھنے لگے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عباس کے چہرے کو دوسری طرف سے پھیر دیا, لیکن آپ نے اس کو منع نہیں کیا. تو اگر بغیر شہوت سے ہے تو اس کے دیکھنے میں کوئی طرح کی بات نہیں.
اگلا سوال ہے نبی کہ نوٹ کیا گیا جناب طارق زمین صاحب کا خطاب شاید, اس میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اللہ رب العالمین نے پڑھایا, کیا یہ باتیں قرآن حدیث کے موقع ہیں؟
عموماً تو اس کا ثبوت کہیں نہیں ہوتا. اس سلسلے میں جو ایک حدیث آئی ہے وہ حدیث سب سے ضعیف اور موضوع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے خانہ جمع ہوئے, تو آپ نے ایک لمبی سی حدیث ہے, عام طور پر مشہور ہے, وہ سخت ضعیف اور موضوع ہے. ایک چیز, دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں یہ عقیدہ رکھنا اور یہ کہنا کہیں کفر میں داخل نہ ہو جائے. یہ عقیدہ رکھنا یہ کچھ کیوں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب ہے اور بے ادبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر کے اللہ کے رسول جماعت نماز پڑھا رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات نہیں, آپ کا احترام واجب اور سب کچھ ہے, لیکن اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ سوء ادب اور بے ادبی پائی جائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے, ابو داؤد کی روایت سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور مر گئے اور راستے کٹ گئے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کو سفارشی بنا رہا ہوں اور اللہ تو آپ کے پاس سفارشی بنا رہا ہوں. تو آپ نے کہا سبحان اللہ, سبحان اللہ, یعنی گویا اللہ تعالیٰ سے سوئے ادبی ہے کہ اللہ کی دل سفارش کرے. تو جب اللہ کی سفارش یہ سوئے ادبی ہے تو اللہ کی دل کے جنازہ بڑھے گئے کہ ادبی نہیں ہوگی. پھر تو میں نے خطرے کے بات ہے جگہ لگا کہ یہ چیز جو ہے وہ کفر میں داخل نہ ہو جائے.
اگلا سوال ہے, سلام کن کن اوقات میں کرنا چاہیے اور کن کن اوقات سے سلام کرنا منع ہے؟
بھائی دیکھیے, سلام کرنا ہر وقت صحیح ہے, البتہ ایسے محدود وقت ہیں جس میں منع کیا گیا ہے, ظاہر بات اس کا تحدید کے طور پر نہیں. مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی کے ساتھ کر رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہے منع فرمایا ہے نا, ایسے حالات ہیں. یا ایک آدمی مثال کے طور پر سو رہا ہے, آپ کے سلام کرنے کی وجہ سے اس کی نیند بیدار ہو جائے گی. ایسے کچھ اوقات ہیں جس میں منع, ورنہ عام حالات میں حتیٰ کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے جیسے کہ بخاری شریف میں روایت ہے, اس وقت بھی انسان سلام کیا جا سکتا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے جیسا کہ کسی مسجد میں سوال گزر چکا ہے, تو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو بھی سوال, اس کا سوال کیا جا سکتا ہے.
گروپ نمبر تین سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا قرضدار قربانی دے سکتا ہے؟
ہم نے دیکھیے اس قسم کے سوالات مسئلہ ہوا کرتے ہیں کہ قرضدار قربانی دے سکتا ہے, قرضہ دار ہے تو اپنی زکات دینے نہ دے, قرضہ دار ہے تو ہمارا حج کر سکتا ہے کہ نہیں. تو اس میں چیز یہ ہے کہ کیا اس کا قرض اس قدر ہے کہ وہ اگر قربانی نہ دے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا, اگر زکات نہ دیں تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا, اگر عمرہ نہ کریں تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا, تب تو ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قرض رہنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے کام کرتا ہے, صرف ضروریات ہی نہیں, کمالیات ہی نہیں, بلکہ بہت سی فضول خرچیاں کرتا, اس قرض کو نہیں دیکھتا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو فرض ارے بھائی میں کیسے صدقہ اور خیرات کروں, میرے اوپر تو خرید کر رہا ہوں. اللہ کے مندر اس چیز پر رول کر کے تو اپنا قرض ادا تو کرو پہلے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایسا کر رہے چھوٹے موٹے جو کام ہیں معمولی عمرہ کرنا 100,000 کہے جانتے ہیں کہ نہیں, ایسے کام سے نہ کرنے کی وجہ سے اگر آپ کا قرض ادا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ یہ کہیں کہ آپ زکات نہ دی دیں اور قرض بھی اپنا ادا نہ کریں, اپنا مال بچائے رکھیں, یہ صحیح نہیں.
اگلا سوال ہے, سر سوال کرتے ہیں, کوئی انسان فجر کو اٹھنے کے لیے رات میں اللہ کی قسم ثابت ہو جائے کہ میں اللہ کی قسم صبح اٹھ کے نماز پڑھوں گا, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
بالکل ایسا کرنا جائز ہے, بشرطے کہ یہ کہ ان شاء اللہ. شرط یہ ہے کہ کیا کہے ان شاء اللہ, ورنہ بلا وجہ اپنے اوپر اعتماد کر کے اللہ کی قسم نہ کرے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 4 ساتھی سوال کرتے ہیں کہ یعنی میرے دوست کو جو ہے چھوٹے پیشاب کا جو ہے مسئلہ ہے, یعنی کئی دیر تک پیشاب کے خطرے جاری رہتے ہیں, اور اس کے باوجود اس کے بعد بھی جب نماز میں وہ ٹھہرتا ہے کھلا ہوتا ہے تو اس وقت بھی پیشاب کے خطرے نکلنے کا احساس ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں ان کے نقصان اپنا تھا.
دیکھیے اولاً تو آپ کے بھائی کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرض سوالات کی کثرت سے مجھے اندازہ لگا ہے کہ یہ مرد کوئی ایک دو آدمی کے ساتھ نہیں ہے, یہ مرد بہت لوگوں کے ساتھ ہے. اس کے لیے اصل قاعدہ یہ رکھا جائے کہ آیا یہ جو خطروں کی آنے کی مدت ہے محدود ہے یا دن استمرار ہے, کوئی اس کا وقت نہیں ہے. مثال کے طور پہ پیشاب کرنے کے 5 منٹ 10 منٹ تک خطرات آتے رہتے ہیں, اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں, اس کا کہیں صبح پتہ نہیں چلتا. اور یا یہ ہے کہ پیشاب ہی نہیں بلکہ پیشاب کر کے جائے یا نہ جائے وہ خطرے برابر آتے رہتے ہیں. تو اگر یہ صورت حال ہے تو اسی کو علماء سلف البول کہتے ہیں, اس کا حکم یہ ہے کہ انسان نماز سے پہلے طہارت حاصل کرے, وضو کرے اور کپڑا رکھ کر کے پوری نماز کے وقت میں جتنی رات کرنا چاہے کرے, اگرچہ وہاں پر پیشاب کا خطرات آتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن اگر یہ ہے کہ وہ خطرات 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے آتے ہیں, اس کے بعد بند بنے گا, تو اس کے لیے احتیاط کرنا ہوگا. اور جب پاک ہو جائے گا ہے نا, نماز سے اتنا پہلے احتیاط کریں, ہمام چلا جائے, ایسا نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے یعنی اس درمیان میں اگر محدود وقت کے لیے ہے, اگر نماز میں آ گئے تو اس کی نماز چھوٹ جائے گی, کپڑا بھگتا نہ بھی مانا جائے گا, ایسا نہیں.
اگلا سوال ہے, اسلام میں مسجد کے مینار اور گنبد کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ کتاب و سنت سے جواب ہے.
دیکھیے اصل یہ ہے کہ مسجد کے مینار اور گنبد, مینارے کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے جو قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہے, کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد دمشق کے مشرقی منارے پر منارے پر آواز صلی اللہ علیہ وسلم کا منارہ کہہ دینا اور اس کی کوئی مذمت نہ بیان کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائے گا. البتہ گنبد کا ذکر کم سے کم میری نظر سے تمہاری وغیرہ میں نہیں بولا.
اگلا سوال ہے, ساتھ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کو بیگ میں ڈال کر سیٹ کے سیٹ پر لٹکا سکتے ہیں یا نہیں, اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو لگیج میں رکھ کر کیا جا سکتا ہے؟
بھائی دیکھیے ضرورت اور حاجت کے بعد ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیوں اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دنیا کا نظام تو نہیں مل سکتا ہے, پیس کر کے کہیں بھیجنا ہے بند ہے, بند ہے, ظاہر نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال, اگر ٹہنے سے اوپر چڑھ کے سر کے پینٹ کا بول رہے ہیں, سر یہی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جو پینٹ ہے اس کا جو ٹہنے سے اوپر کر کے نماز پڑھ لیا جائے تو نماز میں کوئی خلل واقع ہوگا؟
بغیر نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہے, البتہ اس کا یہ کرنا شریعت کی نظر میں شاید مقبول نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو منع کیا گیا ہے رکھنے سے نیچے کپڑا رکھنے سے ہر حال منع کیا جائے, صرف نمازی کے لیے نہیں. تو چاہیے کہ ہر حالت میں ایسا کیا جائے, البتہ جہاں تک اس کے ہمارے سے تعلق ہے نماز میں کوئی خلل نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, سوال کرتے ہیں کہ اگر اپنی تجارت ہو تو اسلامی نقطۂ نظر سے جو ہے یعنی کتنا پروفٹ لے سکتے ہیں, یعنی کسی چیز کوئی چیز جو 10 روپے کی ہو کہ آپ کو 1000 میں بھی بیچ سکتے ہیں؟
دیکھیے, سوال اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, اس وقت ہم نے وضاحت کرنی تھی کہ اس سلسلے میں دو چیز کو مد نظر رکھا جائے گا. ایک تو عرف کو مد نظر رکھا جائے گا کہ عرف میں وہاں پر کسی بھی چیز کے بیچنے کے فائدے کی جو شرح ہے وہ کتنی ہے, اس کو مد نظر رکھا گیا. وہ کم ہے, زیادہ ہے, 10 ہے 20 ہے 25 ہے 50 ہے 100 ہے. اس لیے جو بات چیزیں ہوتی ہیں اس لیے آپ معمولی صرف 5% پر بیچتے ہیں اور بات چیزیں ہوتی ہیں 50% پر بیچتے ہیں. تو اس کا اعتبار کیا ہوگا؟ وہ مارکیٹ یا اس کے رواج کے اوپر ہوگا. تو پہلی چیز اس کو مد نظر رکھا جائے. دوسری چیز یہ ہے وہ لوگوں کی حاجت اور ضرورت. اگر آپ کے ریٹ بڑھانے سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جا رہے ہیں, تو جائز نہیں ہوگا. اور اگر نہیں تو
اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی ستنگ کھانا جائز ہے؟
صحیح, اگر دیکھیں قرآن مجید تو یہ الفاظ اور دفتر نہ سمجھا جائے, قرآن مجید یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کلام اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اللہ کے صفت میں قسم کھائی جاتی ہے تو قرآن مجید میں قسم کھائی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی بھی مصحف یا بکسی یا اوراق کو سامنے رکھتا ہے اور اس کی قسم کھا رہا ہے, لہذا یہ چیز جائے نہیں.
یہ تو اتنی تعلیمات تو صرف عام پبلک کو نہیں ہوتی ہے, وہ تو سبق ہے قرآن مجید ہے. لیکن حضرت کا تصور جو تو وہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا سلام ہے, لیکن اکثر بھی قرآن کے ہاتھ رکھ کے پسند آتے ہیں.
قرآن کے ہاتھ رکھنا ہے کوئی شرعی چیز نہیں ہے, کوئی شرعی چیز نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں اس سے لوگوں کو منع کرنا کہیں روکنا چاہیے. البتہ مجھے یاد ہے کہ لگنا گانا نے اس موقع پر ایسے فتوی دیے ہیں کہ بعض غیر اسلامی حکومتیں یہ سمجھتی ہیں قسم وغیرہ لینے کے لیے کہ اگر اس سے ان کے مثلا نصارہ سے انجیل کے اوپر اور مسلمانوں سے قرآن پر قسم لے اس کا بیاہ سماج کریں گے تو اس ضرورت سے ہٹا کوئی حرف کی بات
نہیں. انڈین گورنمنٹ وہاں جہاں پر لیتی ہے کورٹ وغیرہ. اگلا سوال ہے, ساری سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بلی کو جان سے مار سکتے ہیں؟ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست نے 3 بلی کے بچوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا تھا. یہ دیکھ کر ان کی ماں یعنی بلی کی ماں بڑی بلی روز اس جگہ پر بیٹھ جاتی ہے اور مجھے دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اسی سے میرا سوال ہے کہ جائز عمر ہے یا
اپنا؟ دیکھیے, بلی وہ جانور ہے, اس کو طوافین اور طوافات کہا گیا ہے. اگر وہ موزی نہیں ہے یعنی اس حد تک نہیں پہنچ گئی ہے کہ آپ کو ایزا اور تکلیف پہنچا رہی ہے اور اس ایزا اور تکلیف کو اسے بھگا کر کے یا کسی اور ذریعے سے دفاع نہیں کیا جا سکتا, سب کو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے, ورنہ اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ جو بھائی نے کیا ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز نہیں قرار دیا گیا. کسی چڑیا کے اندر آئے تھے, کسی چڑیا کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اسے پکڑ لیا جائے اور پھر جائے کہ یہ اسے زندہ دفن کر دیا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں. اس کی ماں جو بار بار آ رہی ہے اس کے ساتھ حسن سنوں کے اس کے آنے اور پینے اور اس کا انتظام کریں. اس طریقے سے شاید اس کو تسلی تو بھارت میں بہت بڑا جرم انہوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں.
گروپ نمبر 5 سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بینک انٹرسٹ یا سیونگ سرٹیفکیٹ کا پیسہ ہے تو سود لے کر اگر رقم کسی نان مسلم سے ایکسچینج کر لی ہے تو بڑا سوال ان کا جو ہے نا غیر مبہم ہے, یعنی مبہم ہے ان کا سوال جو ہے نا غیر واضح ہے. تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ جو اپنا اصلی پیسہ لے کر और जो सूद की रकम है जो आई है जिस तरह पैसा आया है किसी आदमी के ऊपर यानी किसी मुसलमान को किसी भी तरीके से इसको हलाल कर सकते हैं
अपना क्या है। बेहतर है दोबारा सवाल भेजें कि अगर उनका मकसद क्या है, खुद उसी पैसे को मिसाल के तौर पर किसी मुसलमान भाई का कल उठा कर अलग कर दिया और उससे वो पैसा ले लें तो इसका मतलब खुद अपने पैसा को काम में लाए, तो इसकी जायज नहीं होगी। लेकिन अलबत्ता किसी मुसलमान भाई के ऊपर किसी हिंदू का कर्ज है और वो अपने कर्ज अदा करने की ताकत नहीं रखता, वो मजबूर है और आप लिल्ला फुल्ला उसका कर्ज अदा कर रहे हैं, तो इस बारे में सोचा जा सकता है कि हाँ भाई अगर वो इस कदर मजबूर है अपना अदा नहीं करता उसको अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल मुबहम है, उसका जवाब भी कहीं नहीं दिया।
ग्रुप नंबर छह में साथी सवाल करते हैं कि शेख साहब क्या फर्ज नमाज और नफिल नमाज के सजदे में उर्दू में दुआ की जा सकती है?
सिलसिले में इख्तलाफ है, अलबत्ता जहाँ तक मेरा इल्म का कलाम पढ़ने से मेरा दिल मुतमईन है कि फर्ज नमाज में दुआ किया जाए, फर्ज नमाज में नहीं अलबत्ता नफिल के अंदर अगर लंबा आदमी सजदा करता है तो उसने अपनी जुबान में दुआ कर सकता है। इंशाल्लाह कोई हरकत की बात नहीं है। शेख सालेह अल फौज़ान ने भी इसे पहुँचवा दिया है और मुझे याद आ रहा है कि अली इंतसाम में कभी हमने शेख सनाउल्लाह मदनी फतेहुल्लाह का भी फतवा यही पढ़ा है कि उर्दू में दवा के अंदर ऐसा कर सकता है।
एक साथी ने लंबी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने पूछा है, वो पोस्ट है होते हैं लेकिन उलमा जो बता देते हैं ये उठी कर आंख बंद करके अमल कर लेते हैं और इसकी तकलीफ तहकीक का नाम देते हैं और जो तहकीक का नाम देते हैं अब अल्बानी की कितनी अंधी तकलीफ करते हैं कि वो अगर कह दें कि रोजे की हालत में हाथ से मणि निकलने से रोजा नहीं टूटेगा तो ये लोग आंख बंद करके अल्बानी की मान लेते हैं। शेख उल हदीस दिन नंबर एक फसा नंबर 723। अगर अल्बानी की बरहल ने लंबी पोस्ट है जिसके अंदर शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का हवाला दिया गया है तो इससे सही गुजारिश है कि इस पोस्ट की क्या हकीकत है, क्या इसके अंदर कोई सच्चाई है या मिलावट?
यानी किसने जो अल्लामा अल्बानी
जो मसाइल जो पेश किए हैं हकीकत में
पहले बात हमने उसको तो पोस्ट को पढ़ा नहीं ना ऐसी जुबान में लिखी है तो पढ़ी जा सकती है। अलबत्ता हम अल्बानी रहमतुल्लाह को मासूम अल खता नहीं मानते, हम अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह को वक्त हाजिर का सबसे बड़ा मुहद्दिस या सबसे बड़े मुहद्दिस लोग मानते हैं। हदीस और फन हदीस में अल्लामा अल्बानी को अपने वक्त का मुजद्दिद हम तस्लीम करते हैं लेकिन अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह को हम मासूम अल खता नहीं मानते। उनसे हदीस की तस्वीर और तबीर में भी गलती हो सकती है, मसाइल का बयान करने में भी गलती हो सकती है। अलबत्ता आपने जिस मसले का जो हवाला दिया है ये मसला तो खुद कहे हनफी का है, तो कहे हनफी का है तो कोई बड़ी बात नहीं कि अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह की वो हनफी रहे हैं, उनके अंदर अहनाज के जो मसाइल बाकी रहे उनमें से एक मसला ये भी हो, उनमें से एक मसला ये भी हो तो कहने का मतलब है कि हम अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह को मासूम अल-ख़ता नहीं मानते। हम अपने तौर पर यानी हमारी अपनी जो नासिक मालूम की हद तक है अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह के ये कि हाँ इस चुना से रोजा नहीं छोड़ता ये मैं नहीं समझता कि मसला सही है, लेकिन अल्लामा अल्बानी के अपने दलायल हैं, उनका अपना एक वजन है, उसके अंदर अपनी एक सूरत है, हमने भी पढ़ा है, तो इसकी वजह से अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह को हम माजूर समझते हैं, हम उनके ऊपर किसी भी किस्म इल्जाम नहीं लगाते हैं। अलबत्ता हाँ वो लोग यकीनन काबिले मलामत हैं जो बगैर तहकीक के अल्लामा अल्बानी के कौल को किसी दूसरे बड़े आलिम के कौल से उनसे पहले कहें या उनके असर में हैं उनके दोनों से दलायल का मुकारना किए बगैर सिर्फ अल्लामा अल्बानी से इतकाद की बुनियाद पर उसको कबूल कर लेते हैं और हकीकत मानो जानने को लेकर जवाब गलत है, चाहे कोई अहमदी से कोई और भी हो।
आखिरी सवाल है, सारी सवाल करते हैं कि सिगरेट हराम है या मकरूह और मकरूह किसे कहते हैं? ये काफी साथियों ने इस पर बहस की अंदर ग्रुप में भी, तो मैं सबसे ही गुजारिश करूंगा कि ये मकरूह जो है ना ये संवाद है साथियों को मकरूह किस चीज का नाम
मैंने देखी है। अवल जहाँ तक सिगरेट का ताल्लुक है इस सिलसिले में अहले इल्म खुद अहले हदीस की आप राय जानते हैं اس کے اندر اختلاف ہے. ایسا نہیں ہے بعض لوگ اسے حرام کہہ رہے ہیں اور بعض لوگ حرام نہیں قرار دے رہے ہیں, یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. البتہ جہاں تک مکروہ کا تعلق ہے, ظاہر بات شریعت کے اندر یہ تحدید نہیں کی گئی ہے کہ واجب کی تعریف الگ سے نہیں کی گئی, مکروہ کی تعریف, حرام کی تعریف یہ نہیں کی گئی ہے. علماء رحمہم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کے اقوال, قرآن مجید کی آیات, ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کسی حکم کے اوپر حرام ہونے کا یا جائز ہونے کا, اور اگر اس کے اندر حرمت کے اندر وہ قوت نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کے مکروہ ہونے کا حکم لگایا ہے. اور مکروہ کو بھی علماء دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, ایک مکروہ تحریمی ہے اور ایک مکروہ تنظیم ہے. مکروہ تحریمی یہ ہے کہ وہ چیز ہے تو حرام نہ جائے, لیکن حرام ایک بڑا سا بڑا بھاری بلب ہے, اس کے مقابل میں ہم اس کو نہیں لے آ سکتے اگر کہ اس کے قریب قریب ہے, اس کے مقابل میں نہیں آ سکتا کہ اس کے قریب قریب ہے. البتہ مکروہ تنظیمی یہ ہے کہ شریعت میں اس سے منع تو کیا گیا ہے, شریعت میں اس سے صرف منع کیا گیا ہے, لیکن دوسرے اور دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے, جائز ہے. تو تنظیمی کا معنی یہ ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے, اگر کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو منع کی بات نہیں ہے.
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھی حکومت کے ایٹین اسکواڈ اور اے اور بی میں پیش کی گئی, امید کی خود مستفید ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ دینے کا موقع عنایت فرمائیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.